ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قابل واجب الاحترام عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت دی کتاب مقدس قرآن حکیم اس وقت رب العالمین نے نازل فرمایا تاکہ قرآن حکیم یہدی للتی ہی اقوم قرآن حکیم کی اشعار اور صفت کو یاد کی گئی کہ یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے الکلام کی گزاری کا کتاب بولا ہے یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے احکامات مضامین گزری ہوئی خبریں آنے والی خبریں جو دی گئی ہیں یہ سب ظاہر ہیں ہدل المتقین یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو سیدھا راستہ ہدایت والا دکھا دی گئی آئی اس لیے اللہ نے اپنی کتاب مقدس کو قیامت تک محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان خواب و مرد ہے یا عورت بوڑھا ہے یا جوان کا نام لینے والے اور احرام کا پڑھنے والے آپ کو کرتے رہے, نمازوں پر نمازیں پڑھی, روزوں پر روزے رکھے, حجوں پہ حج کی, زکاتوں پہ زکاتیں دی, بڑے بڑے بھائی نارے کھولے اور بڑے بڑے دینی مدارس جاری کیے, کوئی مفسر اعظم بنا تو کوئی مفتی اعظم بن گیا, کوئی دین کا سکالر بن گیا تو کوئی دین کا بہت بڑا لوہا پھیلانے لگا, کتنے عابد اور ظاہر بن گئے, کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر بار حج کیا اور سامنے کے عمرے کر دیے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صحافت کے دروازے کھول دیے لاکھوں روپئے اللہ کے نام پر خرچ کر دیے, لیکن اصلی مسئلہ جو اللہ کی پہچان والا اس کے اندر وہ ٹھوکر کھا گیا, اور اس بارے میں موت نے اعلان کیا ہمیں دس اور اللہ تین لوگ یوم قیامت روزنا, کہ وہ بار نصیب انسان آپ اور عورت سے جڑے ہوئے جوان غریب اور امیر پڑھے لکھے ہو جائے آگے فاضل لیا اللہ کے دین کے علم سے بالکل بے خبر, جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوئی اس کی ساری نیکیاں برباد تباہ ہوئی, اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اس کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں کریں گے, کوئی قدر و قیمت نہیں اٹھے, چنانچہ چاندنی ثبوت رب العالمین نے دنیا میں دیا تمہاری تاریخ بتاتی ہے کہ مکے والے لوگ حج کے موقع پر حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے تھے, انہیں مکے کے قریشیوں نے کعبۃ اللہ دوبارہ بنایا جب سے وہ مصیبت ہو گیا تھا, ساتھ یہ شرط لگائی کہ اللہ کے گھر کے لیے جو سب پیسہ دے وہ حلال کا ہو, حرام کا پیسہ کعبۃ اللہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں نہیں رکھ سکتا, ان کی احتیاط دیتی ہے کہ جب وہ پیسہ اکٹھا کر لیا جو حلال کا پیسہ تھا اور پھر اندازہ لگایا تو کعبۃ اللہ مکمل اور پورا اپنی سابقہ بنیادوں پر نہیں بن سکتا تھا, انہوں نے اللہ کے گھر کو کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا لیکن اس کی تعمیر کے اندر حرام کا پیسہ نہیں گرایا, وہ لوگ حج کرتے تھے سفیر تھے باشرم باحیات تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن صرف ایک جرم کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں آئی, اس جرم کے بدلے ان کی ساری نیکیاں تباہ برباد کر دی گئی, شربت اور پتوں گول گول کا پھیلانا کیا تمہارے نزدیک اللہ کو پہچان لیا اور صبح جن سے پاس ایمان قبول کر لیا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ سچا ایمان قبول کرنے والے کے مقابلے میں مکے کے قریشیوں کا یہ کعبہ تعمیر کرنا اور اس کے اندر حلال کمائی لگانا اور اتنے کثیر تعداد میں آنے والے حاجیوں کی خدمت کرنا یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کے عرض کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور پھر قرآن حکیم نے بھی بتایا کہ کتنی قومیں زمین پر پیدا ہوئی اور بڑی ہوئی جنہوں نے دین کے بڑے بڑے کام کیے, بڑی بڑی عبادات بجا لائے, لیکن ان کو رب العالمین نے کوئی نہ کوئی عذاب بھیج کر صفا ہستی سے مٹا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ان کی دیکھیں کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے دین کو آج بھی وہی دور ہے آپ کے سامنے. لوگ بڑی بڑی مساجد بنا رہے ہیں, ایسی خوبصورت مساجد کے آپ کی دیکھتے رہتا ہے کہ کیسی خوبصورت ہے. بڑے بڑے مدارس بنا رکھے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹی دینی یونیورسٹیاں بنا رکھی ہیں, سال میں ہزاروں قاری بن کر یہ سند لے کر نکلتے ہیں, ہزاروں عالم بن کر آ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ایک نہیں کئی حجے کر چکے ہیں, ہر سال عمرہ کو جاتے ہیں, حتیٰ کے رمضان میں وہاں جا کر اعتکاف بیٹھتے ہیں اور یہ دس دن کعبۃ اللہ میں گزارتے ہیں, دن رات فرائض اور طواف کے بعد آ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک نماز کعبۃ اللہ میں پڑھ لے اس کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے. لیکن جب کسی آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو, اس کو اللہ کو اللہ کی پہچان نہ آئی ہو, تو کعبۃ اللہ میں ہزاروں نمازوں پڑھنے والے بھی اللہ کا نظام اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاتے ہیں اور بارے پر ملک کو ان کی کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہوا. تو اس لیے اللہ کے بندو اصل مسئلہ یہ نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, زکاتے دینا, حجے کرنا, عمرے کرنا, بڑے بڑے رفاہی ادارے کھولنا, بڑے بڑے مدارس بنانا, بڑی بڑی مساجد بنانا, یونیورسٹی بنانا, اصل دین یہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں تو ان پر دھوکے آتی ہیں. جب اللہ کی پہچان ہو جائے مالک کی پوری طرح, اس کو اس کی شان سمجھ آ جائے اور یہ مانگے کہ وہ جانتے ہیں, تو اس کے بعد اس کو بولتا ہے کہ اب تو ساری نیکیاں کر. لیکن اگر کسی کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوئی, وہ اللہ کی شان کو ہی نہیں سمجھ سکا, تو توحید کی زبور اور قرآن نے کبھی ایسے آدمی کو پکار کر نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو, بلکہ قرآن حکیم نے تو یہاں تک اعلان فرما دیا ان نماز میں شریک رو ناجا سن فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام ہذا, کہ سنو دنیا والوں وہ آدمی جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوئی پالے کی شان نہیں سمجھ سکا, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود بنا لیے, الہ بنا لیے اور ان کی عبادت کرتا رہتا ہے. تو فرمایا یہ پلید ہے, یہ نجس ہے, نہ اس کا وضو ہے نہ اس کا غسل ہے, لہذا اس کو بے دن کے ہمارے کعبہ کے قریب تک نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاؤ اور حج کے موقع پر یہ اعلان کر دو لگ ہونے والوں سن لو کہ آئندہ سال خبردار کوئی مشرک کعبے کے قریب نہ بٹنے پائے۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمین دور تک اور اس کے بعد تک کسی مشرک کو سلطنت اسلامیہ کے پیروکاروں نے کبھی کعبے کے قریب سے داخل ہونے لیا۔ اسی جگہ دوسری جگہ فرمایا ماں کا نہیں مشرقی نہیں یا ان کو ساجد اللہ ہے، ان سے کہہ دو کہ آرے شرک کرنے والوں خبردار تمہیں کوئی اجازت نہیں کہ تم اللہ کی مساجد بناؤ تعمیر کرو اور ان مساجد کے بعد کاری کے لیے تم امام بنو خطیب بنو مؤذن بنو یا خادم بنو، کوئی اجازت نہیں کہ تم مساجد بناؤ اور پھر ان کو معاف کرو۔ اللہ کو مشرکین کی مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں یہ تک بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دور میں مدینے کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو ظاہری لحاظ سے تو وہ مومن کہلاتے تھے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتے تھے، جمعے پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے، بعض اوقات جنگوں میں بھی شامل ہو جاتے تھے اور تھوڑا بہت چلتا بھی دیا دیا کرتے تھے، لیکن اندر اندر سے کتنا شرک تھا، کفر تھا، نفاق تھا۔ رب العالمین نے اعلان فرما دیا اور کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آئے، ہم آخر کو مانتے ہیں، لیکن اللہ بھی کچھ فرماتا ہے وہاں پہ مومنین یہ مومن نہیں، جو خالی اللہ کی رات میں یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق اور مومنوں کو بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت کام یہ ہے یہ اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج بھی یہ اسلام کا نام لینے والے اور یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، حدیثوں کے اندر کالا کالا رسول اللہ کہنے والے، ان سب نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور دھوکا دیا ہوا ہے۔ ان منافقین نے ایک مسجد تیار کی تھی مدینہ میں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد بنانے کی اجازت بھی لے لی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے عرض کیا تھا کہ جناب والا آپ ایک دفعہ تشریف لے آئے اور ہماری مسجد میں ایک نماز با جماعت پڑھائے، قضا کریں، اس کے بعد ہم باقاعدہ وہاں نماز پڑھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، اور جب وہ تبوک پر چلے گئے، جب واپس آئے تو قرآن کریم کی آیاتیں نازل ہو چکی تھی مسجد، کہ وہ مسجد جس کو قرآن ذرا کہتا ہے، اور قرآن اس کو مشرکین کافرین قیام کا کہتا ہے، تو اعلان کر دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں نازل کر کے کہ خبردار اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اس مسجد میں آپ ایک نماز بھی نہیں پڑھا سکتے نہ پڑھ سکتے، بلکہ تمہاری تاریخ بتاتی ہے کہ اس مسجد کو گرا دیا گیا اور اس کے بندے کو آگ لگا دیں گے. اس لیے اللہ کے بندوں کا تقریب کو سمجھو. آج دنیا اس لیے دھوکے میں آ گئی ہے, کیسے جہاں والا جیسے انہوں نے کروڑوں روپئے کی کتنی بڑی مسجد بنا دی, کیسے اس کے سرکاری نے بچھا دی اور کیسے بڑی عالی شان اس کے اندر وضو کی جگہ اور دوسری چیزیں انہوں نے بنا دی. لیکن بات یہ نہیں ہے, مسجد بنانا کوئی دین کا حصہ نہیں ہے جب تک کہ اس بنانے والے کے دل میں ایمان نہ آئے. اس لیے آج کی دنیا میں کونے کونے پر, چھپے چھپے پر, شہروں میں, بستیوں میں اور گاؤں میں عالی شان مساجد بن رہی ہیں, لیکن وہ حقیقت جو اللہ کی پہچان پر مبنی تھی وہ آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اس لیے یہ ساری مساجد مسجد زراعت کے زمرے میں آتی ہیں اور قرآن مجید ایک جگہ اور اعلان کرتا ہے, من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہیں عالی شان بڑی بڑی مساجد کو دیکھ کر اور اس کے انتظام کو دیکھ کر, اس کے انتظامیہ کو دیکھ کر, اس کے خطیب اور امام کو مؤذن کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا. یہ وہ لوگ ہیں جب یہ مسجد بنانا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ان کے چندہ لینے والے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, اللہ کی مسجد بنا رہے ہیں, رو اور گھر کے چندہ دو. لیکن جب وہ مسجد بن جاتی ہے, مکمل ہو جاتی ہے, بہت بڑی شاندار مسجد, تو اللہ فرماتا ہے اس کی انتظامیہ اور اس کا خطیب اور امام اور قاری مؤذن اور اس کا صفائی کرنے والا خادم, یہ سب بڑے ظالم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر تو اللہ کا, لیکن اس گھر میں اللہ کے نام نہیں لیتے دیتے. کہنے کو اور لکھنے کو تو لکھ دیا مسجد, لیکن اس مسجد کے اندر اگر کوئی اللہ کی شان تیار کرے, اللہ کی کوئی پہچان تیار کرے تو اس کو بیان بھی نہیں دیتے. وقت آپ کی خراب ہے اور اس مسجد کو بنانے والوں کی پوری قوت اور طاقت اس پر خرچ ہو رہی ہے کہ اس مسجد کو ویران کر دیا جائے. آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے بلکہ آپ کہیں گے یہ مسجد تو آباد ہے, ویران کہاں. لیکن یاد رکھو یہ ساری مساجد جہاں کہیں بھی ہیں الا ماشاءاللہ یہ سب بیان ہے. مسجد آباد وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی شان بیان کی جائے, جس میں اللہ کو عزت کا سچا دین بیان کیا جائے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کیا جائے, جس مسجد میں ملاوٹ کا رد کر دیا جائے, شرک و کفر کو رد کیا جائے, وہ مسجد آباد ہوتی ہے. لیکن جس مسجد میں کفر بیان کیا جائے, شرک بیان کیا جائے, بدعات بیان کی جائے، بدعات پر عمل کیا جائے، وہ مسجد ویران ہوتی ہے، وہ مسجد آباد نہیں ہوتی. اس لیے رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. یہ بڑے ظالم ہیں، کسی کو بھی اللہ کے گھر میں اللہ کی شان بیان کرنے نہیں دیتے، اور خود دل رائے جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کا گھر آباد ہونے کی وجہ ویران ہو جائے. تم جاؤ مسجد کا ماحول مطالعہ کرو، اندر داخل ہوتے ہی تمہیں ایک طرف کعبے کی تصویر نظر آئی ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تصویر نظر آئے گی. وہ انہوں نے بتا دیا کہ کعبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بننے والے گنبد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی مرتبہ ہے، ایک ہی مقام ہے، ایک ہی شان ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جو روزہ بنایا گیا اس کے اندر تین قبریں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا کہ جس جگہ قبریں ہوں وہاں نماز نہیں ہوں. اب مساجد میں مقابر بنا کر انہوں نے اس کو اس قابل ہی نہیں رکھا کہ یہاں نماز پڑھی جائے، اس کی نماز ادا ہو جائے. پھر مزید بنا تو دیکھو گے کہیں یا اللہ لکھا ہوگا تو دوسری طرف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا. دویا دنیا کو بتا دیا کہ اللہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں برابر کے الہ ہے. اللہ کو اگر یاد کے ساتھ پکارا گیا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یا محمد کہہ کر پکارا گیا ہے. اگر اللہ الہ ہے عبادت کے لائق ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہ ہے اور عبادت کے لائق ہے. اب سارے مساجد آباد کی جا رہی ہے یا ویران کی جا رہی ہے؟ پھر آپ سنتے ہیں کہ کتنی مساجد ہیں جہاں سے صلوات و سلام کی آوازیں آتی ہیں. پہلے اذان کے اذان سے پہلے صلوات پڑھتے تھے، پھر ترقی کر کے جب بھی چاہا سپیکر کھول کر صلوات پڑھنی شروع کر دی. اب سنا گیا ہے کہ تکبیر سے پہلے بھی یہ سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد تکبیر پڑھتے ہیں، اور سلام و سلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عین پیش کرتے ہیں کہ اللہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی فرق نہیں. اس لیے کسی کہنے والے کہہ دیا اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دارو باز نہیں. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا خواجہ بھری کوٹ مٹن والا اس قوم کا بھری ہوا ہے جو بن چکا ہے. اس کے خلیفہ تھا محمد یار، اس نے شیروں پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام بھی دیوان محمد یار. وہ اگر لے کر پڑے تو حیران ہو جائیں گے
کہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن حکیم اور اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام کی اس نے کیسا مذاق اڑایا ہے. اس کے ان شعروں میں سے ایک شعر یہ بھی ہے، اپنا نام لے کر کہتا ہے کہ محمد یار نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مان لیا ہے، اور اللہ کے رسول کو رب ماننے کا نام ہے مسلمان ہونا. لہذا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ماننے والا مسلمان ہے، دغلبان نہیں، منافق نہیں. مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، وہ دغلبان ہے، وہ منافق ہے. اس لیے اللہ کے بندوں میں نے ایک آیت پڑھی تھی چھوٹی تھی، جب یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ارے لوگوں، تم جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کے پاس ایک ذرہ خاک کے برابر بھی کوئی طاقت نہیں ہے. اتنی صاف اور واضح آیت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ کے پاس تو ساری طاقتیں ہیں، سارے اختیارات ہیں، سارے تصرفات ہیں، سارے خزانے ہیں، سارے علم ہیں، ساری قوتیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے سوا یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ بادل، یہ ہوا، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ اور یہ جنگلات، یہ سال، یہ جینو، یہ فرشتہ، اللہ کے نبی رسول اور اللہ کے سچے مومن متقی لوگ، یہ سب کے سب اللہ کے سوا ہیں، اور اللہ کے سوا کے پاس ایک ذرہ خاک کے برابر بھی کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں ہے. لوگوں نے مان لی جائے تو کون سی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج تک دنیا اس دل پہ اڑی ہوئی ہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ کے سوا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کے پاس سب کچھ ہونے پر ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، نہ کوئی قرآن عجیب کی آیت، نہ تورات کی آیت، نہ زبور کی آیت، نہ انجیل کی آیت، نہ کسی اللہ کے رسول کا قول اور فرمان، نہ کوئی عقلی نبی، نہ کوئی نقلی نبی. سینہ بولیں گے کہ اس بڑی کائنات کے اندر اللہ کے سوا کے اختیارات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن دیکھو یہ پڑھی لکھی دنیا ایک بے دلیل چیز کو تو مان کر کے انہیں اپنے نام بنایا ہوا ہے، اور میرا وہ اللہ جس کی شان ہے، جس کی ذات پر اللہ کے بندوں والے عدم سب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو دلائل دیے ہیں وہ نہیں ختم ہو سکتے. جس ذات کے لیے اتنے بڑے دلائل ہیں، اس کے اختیارات پر، اس کے تصرفات پر، اس کی قوت اور طاقت پر، ان دلائل کے ساتھ وہ اللہ کو ماننے کو تیار نہیں. اور جس چیز پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان لوگوں نے اس کو مان لیا. اللہ بتاتا ہے قرآن مجید نے کہتا ہے اندر قوت اللہ جمیعا، دنیا والوں ساری کی ساری قوتیں اللہ کی. اب تم پورا پورا کر جاؤ، آج اس سیاح پر جاؤ، دوسرا اعلان ہوا کہ جانی جانی پر پتے پتے پر مٹی کے ایک ایک ذرہ پر پانی کے ایک ایک بوند پر ہوا کے ایک ایک جھونکے پر بادل کی ایک ایک حرکت پر اثر محسوس چلتا ہے. اب تم سارا قرآن پڑھ جاؤ کہیں بھی یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ کے ساتھ ساتھ نبیوں کا حکم چلتا ہے, غریبوں کا حکم چلتا ہے, فرشتوں کا حکم چلتا ہے, گیتوں کا حکم چلتا ہے, مظلوموں کا حکم چلتا ہے, کلندروں کا حکم چلتا ہے. اللہ جانتا ہے ساری کتاب پڑھ لیجیے کہیں بھی آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی. قرآن مجید اعلان کرتا ہے ان الامر کلہ للہ. ارے بڑے لکھے لوگ ان پڑھ ہوتے سنو کہ کائنات کے ذرے ذرے پر حکم سارے کا سارا اللہ پہ چلتا ہے. کائنات نہیں بنی تھی تب بھی اللہ کا حکم چلتا تھا, کائنات بنی تب بھی اللہ کا حکم چلتا ہے, اس کائنات کو ختم کر دیا جائے گا تب بھی اللہ کا حکم چلے گا. کوئی ایسی گھڑی نہ تھی نہ ہے نہ آ سکتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی نبی ولی صدیق شہید جینیا فرشتے سورج یا آسمان چاند یا ستارے کسی کا حکم چلے. دوسری جگہ فرمایا ان الحکم الا للہ کہ دنیا والوں نہیں چلتا حکم نہ فرشتے کا نہ جن کا نہ انسان کا نہ حیوان کا نہ نبی کا نہ ولی کا نہ صدیق کا نہ شہید کا نہ زندہ کا نہ مردہ کا. حکم جب بھی چلتا ہے تو کس کا؟ اللہ کا چلتا ہے. ان عزت ہے دنیا, ارے دنیا میں رہنے والے انسانوں دنیا کی عزت, موت کے وقت کی عزت, مرنے کے بعد کی عزت, میدان محشر کی عزت, اور پھر جیسے تو پھر دوست کا داخلہ اور عزت, یہ اختیار کے علاوہ تمام کی تمام اختیار کے پاس ہے. آپ کو کہیں اجازت نہیں ملے گی کہ کچھ عزت نبی کے پاس ہے کچھ عزت ولی کے پاس ہے, کوئی صدیق کے پاس ہے کوئی محمد علی اللہ سالانی کے پاس ہے, کوئی قیدی کے پاس ہے یا کوئی جبر حسین رضوان اللہ اجمعین کے پاس ہے. تو جنہوں تم یہ نایاب کو ان سے پوچھو تو ان سے جا کر اللہ کی کتاب کے نایاب کے ساتھ تمہاری دن کیوں ہے, یہ وہ حقائق ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا سوائے جنہیں دوری کے. مالک فرماتا ہے اللہ و خالق کل شیء, ارے انسانوں کائنات میں جو چیز بھی تمہیں آنکھوں سے نظر آتی ہے یا تمہارا ہر ممکن سے تم اس کو دیکھتے ہو یا اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو, تمہارے کان اس کی آواز سنتے ہیں, باہر کی وہ جو چیز بھی کائنات میں ہے اس کا مالک اللہ ہے. اب کہیں تم یہ حیات نہیں دیکھ پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ کچھ چیزوں کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. اس لیے قرآن کے نام کے علاوہ خلق و الامر یہ ساری کائنات اور کائنات کا رضا رضا یہ اللہ کی مخلوق ہے, چلتا ہے. جاؤ پوچھو ان لوگوں سے کہ تمہیں ان آیات سے کیا چڑھ ہے, کیوں نہیں مانتے ہو تم. پھر رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا وہ اپنے شہر ابھی یہ سے پہلے سرکار آپ نے شہر کریم ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, اور ہر چیز پر قدرت اور طاقت اختیار اور مصروف کرنے والا بھی اللہ ہے. نبیوں کی زندگی میں بھی اللہ ہی تصرف کرتا ہے, ولیوں کی زندگی میں اللہ ہی تصرف کرتا ہے, ولیوں کی موت اندر بھی اللہ تصرف کرتا ہے, اور مرنے کے بعد برزخ میں بھی اللہ ہی کا تصرف چلتا ہے, قیامت کے دن بھی اللہ کا حکم اور تصرف چلے گا, اسی کے اختیارات چلیں گے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو کسی چیز پر قادر ہو. اس لیے ایک جگہ ہمارا قول اللہ کا عادت ہوں, ارے دنیا بتاؤ یہ آسمان ایک نہیں سات اور اتنے سات زمینی اور ان کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کی دعوے داری کرنے والے ہیں. ایک انسان اور جن کے علاوہ کوئی چیز بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, سب چیزیں اللہ کی کتاب کرتی ہیں. مائیکل بول کی قدرت کو دیکھو, اللہ رب العزت کی بادشاہت کو دیکھو, بادشاہت کو دیکھو, اللہ رب کی نظام کو دیکھو کہ ہر چیز اس کی تقداری کر رہی ہے. مزہ یہ نہیں کہ کوئی چیز اس کی لاپرواہی میں باقی بن جائے. اس لیے فرمایا للہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض, زمین میں جتنی مخلوق ہے اور آسمان میں یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان نام لے کر فرمایا یہ شجر یہ حجر یہ سورج اور یہ ستارے یہ سب کے سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. دکھاؤ مجھے قرآن کی وہ آیت جہاں یہ آیا ہو کہ یہ سب چیزیں اللہ کے رسولوں کو سجدہ کرتی ہیں, یا یہ سب چیزیں ولیوں کو سجدہ کرتی ہیں, کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. بلکہ قرآن کی نے یہاں تک اعلان کر دیا اہم شہر اللہ سب کا دھیان دی. دنیا والوں کہناؤ کہ ہر چیز اللہ کے ہم کے گیت گاتی ہے. یہ ہے میرے رب العالمین کی شان, پیدا کرنے والا بھی وہی اور فرما دیو کلے شہد علی. رب العالمین کی چیز کو پیدا کر کے بھول نہیں کیا, ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یہ شان میرے اللہ کی تو ہے, لیکن کہیں نہیں فرمایا گیا کہ ہر چیز کو نبی بھی جاننے والا ہے, ہر چیز کو نبی جاننے والا ہے. بچے الٹا رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیت نازل کر کے حکم دے کر کے آیت پڑھ کر لوگوں کو سناؤ اور اپنی حقیقت بیان کرو کہ میں نبی ضرور ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, اللہ نے مجھے بڑی شان بخشی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی میں غیب نہیں جانتا ہوں. للہ غیب السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں یہ سب کا جاننا یہ اللہ کی شان. اللہ جانا ہو نہ کسی نبی کو غیب ہے نہ کسی ولی کو, السماوات ملک السماوات والارض، زمین پر بھی بات صحیح اللہ کی ہے اور آسمانوں پر بھی بات صحیح اللہ کی ہے. پھر صاحب فرما دیا رمی اللہ شریک ان پھر ملک اللہ کے ملک میں، اللہ کی حکومت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. رمی اللہ شریک کون، یہ لازمی شریک اس میں ہے اور اس کے اوپر دو تنوینیں لگا دی گئی ہیں. شریکن کو عام کر دیا گیا اور بتایا یہ کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان میں سے کوئی ذرہ بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. جب اللہ کا کوئی شریک نہیں پھر سے اس انسان سے پوچھا جائے کہ اگر تم یہ حقیقت مان لو اور اس کی نشان مان لو سارا اقتدار اللہ کا ہے اور اللہ کے اقتدار اور حکومت میں اس خیالات میں کسی قسم کا تو آپ کا کوئی شریک نہیں ہے تو بتاؤ انہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. اور دوسری گا اللہ نے اعلان فرمایا بلا یشرک فی حکم ہی احدا، رب العالمین نے اپنی اس حکومت کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں بنایا. تو بات کتنی واضح ہو گئی کہ اللہ نے نبی کو بنا کر بھیجے صدیق، کتنے انسان ہیں جن کو اللہ نے صدیق کا مقام دیا، کتنے مومن ہیں جن کو مالک نے شہید ہونے کا مقام دیا، کتنے ایسے نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے صالحین کا مقام دیا. لیکن فرمایا یہ نبی تو ہے، صدیق تو ہے، شہید تو ہے، ولی تو ہے، یہ صحابی تو ہے، یہ صحابی ہے، یہ سبق ہو گئی ہے، لیکن کسی کو بھی میں نے ایسی طاقت اور اقتدار اور تصرف نہیں دیا کہ یہ میرا شریک بھی بن جائے. نبی کو نبی تسلیم کرو لیکن یہ اللہ کا شریک نہیں ہے، اس کو اللہ کا شریک نہ بناؤ. جبرائیل امین کو اور فرشتہ کو تسلیم کرو لیکن اس جبرائیل امین کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، کیونکہ مالک نے کسی کو بھی اپنا شریک نہیں بنایا. اس لیے رب العالمین اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنی صفات کے اندر بھی، اپنے اقتدار کے اندر بھی، اپنے تصور پاک کے اندر بھی، اپنے اختیارات کے اندر بھی، اپنے علم اور قدرت اور کاریگری کے اندر بھی لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
بے شک
یہ ہے وہ اللہ کی پہچان جو ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو پہچان کرائی. اللہ کی ہر کتاب نے اللہ کی یہ پہچان کرائی، لیکن ہمیشہ ہی ہر دور کے ہر قسم کے لوگ اکثر لوگوں نے اللہ کی شان کو ماننے سے انکار کر لیا. اور آج بھی جو اس وقت معاشرہ تمہارے سامنے ہے، اس وقت کے انسانوں کی اکثریت بھی اللہ کے ایک شان کو ماننے سے انکاری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس پڑھی لکھی دنیا نے، اس عالم اور فاضل نے، اس کاری اور حافظ نے، اس مفتی اور شیخ القرآن اور شیخ العزیز نے اللہ کی یہ شان ماننے کا انکار کر کے اللہ کے کتنے شریک بنا ڈالے ہیں. اور بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ پڑھی لکھی دنیا اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو ماننے سے تو انکاری ہے، لیکن مودی صاحب جو کہہ دے، پیر صاحب جو کہہ دے، علامہ صاحب جو کہہ دے، حافظ القاری جو کہہ دے، امام الخطیب جو کہہ دے، یہ اس کو سر آنکھوں پر مار لیتی ہے. کبھی اس پڑھی لکھی دنیا نے غور نہیں کیا کہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا یا مولوی؟
قرآن.
اللہ رب العزت نے لوگوں کی فلاح اور بہبود اور دونوں جہاں کی سرفرازی اور سربلندی دینے کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے یا مولوی اور پیر اور قاری اور عابد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں درخت کو فیکم امرائن، لوگوں کو تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی سنت. ان تم سب کو کہے گا اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، یعنی ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے مطابق عمل کرو گے، تمہارے دل کو دل دوں زمانے کی جانتی ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. آج انسانیت گمراہ اتنی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی چھوڑ دیا. ہندوؤں کو دیکھو، انہوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، سکھوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، عیسائیوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، یہودیوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، کیپٹنسٹوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، اور باقی رہ گئی یہ قرآن کے حافظ اور قاری عالم اور فاضل، انہوں نے بھی ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. اس لیے آج جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے اللہ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کا بھی شریک نظر آتے ہیں،
لاکھوں کے نظر آتے ہیں.
اور پھر دوست کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا سیلفی کرتی جا رہی ہے، لاکھوں کو سارے شریک بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس شیر کو پالنے کے لیے بھی نہیں جاتی ہے. کہتے ہیں ہم کو شیر کرتے ہی نہیں، ہم نے اللہ کو کوئی شریک بنایا ہی نہیں. اب اس زر کا کوئی علاج کیا کرے؟ اس کا علاج موت کرے گی. قرآن نے بتایا کہ مصر کا وہ بادشاہ جس کو دنیا فرعون کہتی ہے، وہ زندگی میں اپنی بادشاہ کے نشے پر وہ اعلان کرتا تھا میں ربوں کو بنا رہا، میں تمہارا کام دے رہا ہوں، لیکن جب رب العالمین نے وہ میرا ساتھ دے دی شان، اللہ کے عجیب و غریب قسم کے عذاب مقرر کرتا ہے. جتنی قوموں پر عذاب آیا سب قوموں پر ان کے گھروں میں ان کے شہروں میں عذاب، لیکن مالک نے فرعون فرعون کی قوم کے لیے نرالا عذاب مقرر فرمایا. وہ یہ کہ فرعون کو اپنے تاج اور تخت کو چیز مالو سے نکالا، اس کی کابینہ کو، اس کے دوران کو، اور سب آگے وہاں کے مردوں کو، سب کو نکال دیا، اور دور لے جا کر ایک دریا کے اندر غرق کر دیا. حدیث گواہی دیتا ہے کہ جب وہ شخص جو رب نے کے دعوی کر رہا تھا آج وہی شخص جب اللہ رب العزت کے عذاب نے اس کے گہوان سے پکڑا اور اس کے اس کو ہوتے دے دے کر مارا تو وہی چیز رہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے راستے پر ایمان لایا ہوں اور پھر اس کے لفظ دیکھو یہ نہیں کہا کہ ہم بچے بچی بن گیا ہوں میں رفیس بن گیا ہوں بریلوی بن گیا ہوں شیعہ بن گیا ہوں کیا کہا آنا من المسلم اللہ مہربانی فرما دے میں اس قلعہ پہ ایمان لایا ہوں جس قلعہ پہ بنی اسرائیل ایمان لے آئی ہے اور میں مسلمین کا ایک فرد بن گیا ہوں تو موت جب آتی ہے تو انسان کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اس سے پہلے یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی تو رب العالمین نے کیا جواب دیا اس کے حکومت جب اس نے ایمان کا اعلان کیا پھر میں ہر عام اب یاد آیا ایمان لانا کتاب ہوتا ہے اور اتنا مضبوط کہ ماننے کا نام نہیں لے سکا الٹا کہتا ہے انہوں لشیب دمت کریلون یہ چند لوگ ہیں چند لوگ انہوں لگا رہے نون یہ خام افام ہمارے غصے کو بھڑکا رہے ہیں ہم ان کو چبا رہے ہیں آج جب موت نے تجھے یہاں سے پکڑا تمہیں اپنی حقیقت یاد آ گئی کہ تم کیا ہے اتنے لوگوں پھر آؤ تو نہیں آئے گا لیکن وہ خود میرے ساتھ اپنی مان آنے کا وقت تجھے چکا ایمان آنے کا وقت ہوتا ہے وہ
جواب دیں گے کاسو دلو اللہ
وہ غائب ہو گئے اور پھر وہ شاہد و رحمت ہوتے ہیں انہوں کا مقافرین وہ تو خود اپنی جانوں پر خود گواہی دیں گے کہ بالکل ہم پکے کافر ہیں. اس وقت یہ اقرار کفر ان کو کچھ پیدا نہیں دے گا, جیسے فرعون کو ایمان کا اقرار کوئی پیدا نہیں دے سکا. قرآن حکیم نے نقل کر دیا ہے کم تو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. کیا
اللہ کی ذات کا منکر ہوتا ہے,
اللہ کی کتابوں کا منکر ہوتا ہے، اللہ کے رسولوں کا منکر ہوتا ہے۔ بس ایسی کر کے دیکھو تو وہ اپنا بھی منکر ہوتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا منکر ہوتا ہے۔ تو اس کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بھی پہچان نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون، کہ کائنات کی جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق میں سے بدترین مخلوق وہ آدمی ہے جس کو خدا کی پہچان میں یہ اندھا ہے کہ گنگا ہے، جس کو نہ اللہ کی پہچان نظر آتی ہے اور نہ اللہ کی پہچان کو سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ عقل سے بھی خالی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بدترین مخلوق کائنات میں گندگی کا کیڑا ہوتا ہے، اور ہمارے سماج کا یہ مشرک گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ اب تم بھی فیصلہ کرو کہ آج کا یہ بلند مقبہ رکھنے والا انسان، بڑے بڑے لوگوں کے خیر انسان، بڑی بڑی فیکٹریوں اور بڑی بڑی ملوں اور بڑے بڑے کارخانوں کا مالک انسان، اربوں خربوں روپئے کا مالک انسان، اللہ کی کتاب کی نگاہ میں یہ گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے ہمارے بناتا ہے کل آنا آؤں، یہ انسان اب انسان نہیں رہا ہے، یہ جانوروں جیسا ہے، بدو بدل یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کائنات کا کوئی جانور اللہ کا شریک نہیں بناتا، یہ انسان ایسا ہے جس نے اللہ کے بے شمار شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کی بات یہ کہ قرآن یقین میں اس کو جگہ جگہ یہ بات بتائی کہ اگر کسی انسان کی شرک کرتے ہوئے موت آ گئی تو اس کو ایسا ویسا کے لیے جلد میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان میں شریف اللہ مگر ہر ملا رہے جنت و ماما ہمار ہمارے ظالمین میں نہ تھا کہ جس آدمی کی بھی شرک پہ موت آئی اس کا ٹھکانا آگ ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے اور اس کے کوئی مددگار نہیں۔ اس زبردست خطرناک خبر سننے کے بعد بھی یہ انسانی سر پر نہیں ہوئی، چاہیے تو یہ ساری خبر سن کر یہ پانی پانی ہو جاتا اور اپنے آپ کو اپنے کیشن سے پار کر دیتا کہ یہ انسان جہنم کی حد کے اندر کیسے چلے گا۔ اس لیے رفتہ وہاں اخباروں النار کہ لوگوں نے سازش کو دیکھو کہ شرک پر تلی ہوئی ہے اور جہنم کی عذاب کا نشانہ بننے کے لیے یہ خبر کی ہوئے طرف سے بیٹھی ہے کہ جہنم کے عذاب کے اندر جہنم تو ان کو گوارا ہے لیکن اندر کے شریکوں سے بات سمجھنا اور اس کو ماننا اور پھر خبر کے اندر اس کو گوارا نہیں۔ ارے انسانیت تیری تمہیں ایک قسمت، رب العالمین نے تو تجھے بہت بڑا مقام بنایا، رب العالمین نے تیرے لیے یہ ساری کائنات بنائی، بہار کا رب ما بین الجميع، پھر رب العالمین نے تیرے لیے جنت و فردوس بنائی، رب العالمین نے تیرے لیے حور و مقصورات بنائی، رب العالمین نے انسان کے لیے وزارت محلہ نور بنائے،
جن کا فرض کبھی بھی ختم نہ ہو، لیکن اس پر نصیب نے ہمیشہ ہی اللہ کے انعامات کو ٹھوکا مار کر شرک کے پیشہ پیشے کے لیے جہنم کا حصہ لینے کے لیے اس نے ہر طور کوشش کر کے آگے جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، یہ دین کا معاملہ بندوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آج کرنے والے صرف بچے رہے تو قرآن مجید کے فرمان کے مطابق دنیا میں اگر ان پہ عذاب نہ آیا تو مرنے کے بعد تو فوراً عذاب کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ آخری جو انفسکم، فرشتے روح نکالنے والے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نکالو اپنا روح، ابھی ہو تو جب مرد ہو ابھی چلاؤ تو صحیح، آؤ مارے جاؤ اللہ کیا چلے گا جو آپ کی عزت کو خاک پہ گرا دے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو بن جاؤ صرف سے کفر سے اور بن جاؤ مشرکوں سے۔ یہ مشرک کہاں آپ ہو یا اپنی بہنوں کے بھائی، بیٹا اور بیٹی، خالہ یا پھوپھو، چچا یا ماموں، یہ سب کے سب خود بھی جہنم کے اندر جانے کے لیے تیار ہے اور مومنوں کو بھی ان کی کوشش ہے کہ جہنم میں نہیں جائے۔ اس لیے مالک نے اعلان کیا ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء، انہیں ساتھوں کو بنا والا ایمان کہنا مانو، یہ تمہارا باپ ہے تمہاری امی، تمہارا بھائی ہو تمہاری بہن، جب انہوں نے پورے شہر کو پسند کر دیا تو خبردار تم بھی ان کے ساتھ دل محبت اور پیار نہ رکھتا۔ دوسری کا صاف کام نہ کر کے مجھے ندی نظارہ دوں، ان لاکھوں کی طرف تیری محنت نہ کرنا ورنہ خبر کرو مندار تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوڑے گی۔ اب تو علی والوں کو انسان میں نہیں تو بڑا تو خبر میں نہ کر سبھی علی میں تو بلائے